الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال الله سبحانه وتعالى يعلمه علماء بني إسرائيل. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. متفق عليه. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. آج کل دینی مدرسوں کے اختتامی اسباق ہیں، اختتامی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک کتاب جو اس درس میں بڑی اور محترم مانی جاتی ہے اس کا آخری سبق اپنے کسی معتمد بزرگ سے پڑھا لیتے ہیں اور دعائے خیر ہو جاتی ہے، اس سے متعلق وعظ اور نصیحت ہو جاتی ہے. جن مدارس میں دور حدیث ہوتا ہے وہاں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعد امت مسلمہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ اس میں بخاری شریف بہت زیادہ صحیح واقع ہوئی ہے. اللہ نے ان کی محنت دین و دنیا میں قبول فرمائی. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بخاری کے مقام میں شک اور تردد کر لے یہ کمزوری کی علامت ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ بدعتی اور زندیق ہے، بدعتی اور زندیق بخاری پر معترض ہوتے ہیں. اہل ایمان، اہل علم، اہل سنت والجماعت بخاری شریف کے مقام اور مرتبہ تسلیم کرتے ہیں. امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کیے اور بہت زیادہ محنت کیے اور بہت زیادہ کوشش فرمائی. ان کی کوششیں حیران کن ہیں. کہتے ہیں زندگی بھر دودھ اور کھجور استعمال کرتے تھے، کوئی سالن روٹی نہیں استعمال فرماتے تھے. جب لوگ پوچھتے تھے تو وہ فرماتے تھے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرتا ہوں، میرے جو پیٹ ہے یہ حدیثوں کی تھیلی ہے، اس میں مرچ مسالہ گوشت آلو دال سالن کیسے ڈالوں، صرف دودھ اور کھجور. بیماری میں ایک دفعہ طبیب نے خون چیک کرنا چاہا، مخ کے راشا جسے مخ کے راشا، خدا جاتا تھا عقل شرافت نصیب کی تہذیب نصیب ہو گرزو چپ وق رازے مخ کرا جی نور و شرم. تو طبیب بہت ڈر گیا کیونکہ خون بالکل سفید تھا، تو امام بخاری نے طبیب کو کہا کہ کیا وجہ ہے، بہت پریشان ہو. اور نے کہا کہ خون بالکل سفید ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ میں نے تو دودھ اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں کی، مرچ مسالہ گھی سالن روٹی چاول، تو میرے خون میں دوسرا رنگ کہاں سے آئے گا؟ مشہور ہے کہ وہ جب حدیث لکھتے تھے تو پہلے دو رکعت پڑھتے تھے، غسل کر کے استخارہ کرتے تھے. یہ بات بظاہر مشکل لگ رہی ہے کیونکہ 12,000 کے قریب حدیث جمع فرمائی ہے مقررات سمیت. 12,000 مرتبہ غسل اور 12,000 مرتبہ دو دو رکعت بظاہر مستبعد ہے، لکھا اس طرح ہی ہے. لیکن الاحسن میں نے ایک دفعہ اس کا اس طرح جواب دیا ہے کہ ہر مجلس حدیث کے لیے، جیسے ابھی ہمارا درس شروع ہو اور بیان، یہ ایک مجلس ہے، اس کے لیے آنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا، نہانا، کپڑے بدل، یہ آسان ہے. اس طرح ہی ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے کہ حدیث ختم کر کے پھر اٹھے غسل خانے گئے اور پھر دو رکعت پڑھی، پھر تو حضرت غسل خانے ہی میں رہتے ہوں گے یا نہر کے کنارے، اور ایسا نہیں. کبھی کبھی نقل میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اور اس نقل کے ساتھ پھر عقل کا استعمال ضروری ہوتا ہے. تو ہر حدیث کے لیے نہیں، ہر مجلس حدیث کے لیے حضرت صاحب کا نہانا اور دو رکعت پڑھنا، استخارہ فرمانا اور پھر حدیث درج کرنا، لا الہ الا اللہ. محتاط اتنے زیادہ تھے کہ مشہور ہے کہ حضرت ایک دفعہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر کشتی میں جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ کشتی میں کوئی چور بھی گھسا تھا، اور امام بخاری نے جب پرس نکالا اور اس میں سے کوئی درہم یا دینار یا دانق کشتی والے کو دے دیا، اس دوران اس نے اندر پورے درہم و دینار گن لیے، اندازہ کر لیا کہ اتنے ہیں. اور کچھ دیر بعد اس چور نے شور مچا دیا کہ یار میرا ایک پرس گم ہو گیا اور اس میں اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہیں، اگر کسی کے پاس ہو تو دے دے، کیونکہ اگر میں نے پکڑ لیا تو اچھا نہیں ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فکر میں پڑ گئے کہ پرس میرا اپنا ہے، درہم و دینار اتنے ہی بتا رہا ہے. اس کے بعد اس چور نے کشتی والے سے پوچھا اور اس کی اجازت سے اس نے سواریوں کی تلاشی شروع کر لی. اور لوگوں کو تو ویسے اصل تھے، امام بخاری کے پرس کے لیے اور درہم و دینار کے لیے اس نے ذہن بنایا تھا. تلاشی لینے کے بعد امام بخاری کے پاس پرس نہیں نکلا اور اس میں اس کے وہ دینار و درہم بھی نہیں نکلے، تو وہ چور بڑا حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے ایک غلط ارادہ کیا اور آپ ہی کا پرس اور اس کے درہم یا دینار لینے کا میرا انتظام تھا، لیکن وہ گیا کہاں؟ وہ تو آپ کا اپنا پرس اور درہم و دینار تھے. انہوں نے کہا وہ دریا میں پھینک دیا. اس نے کہا کہ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں چونکہ احادیث رسول جمع کرتا ہوں اور لکھتا ہوں، اور لوگ مجھے حافظ الحدیث کہتے ہیں اور میری حدیثوں پر اعتماد کرتے ہیں، تو اگر یہ بات جو جھوٹی ہے اور آپ نے اپنی طرف سے فراڈ اور دھوکہ بنایا مشہور ہو جاتی، 1% بھی میری طرف وہم آ جاتا، 100 میں 1 بھی یہ سمجھتا کہ شاید یہ صحیح ہو، تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تو مجھے نہ پرس کی ضرورت نہ درہم و دینار کی. لیکن میں احادیث رسول پر کسی قسم کا داغ اور دبا نہیں لگنے دوں گا. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ وجعل الجنت مثواہ. کیا عظیم المرتبت لوگ تھے. کان ربک لم یخلق لخشیتی سواہم من الخلق انسانا. کہتے ہیں کہ امام بخاری کا جس دن انتقال ہوا تھا 256 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا ہے, تو مختلف اطراف میں جیسے پشاور, لاہور, سیالکوٹ, کراچی, حیدرآباد, دہلی, اجمیر, بمبئی, کلکتہ, ایسے دور دور حجاز میں, کوفہ میں, بصرے میں, مختلف ملکوں میں مختلف لوگ دیکھے گئے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ کھلے راستے میں ایک طرف رسالت مآب سید الرسل والنبیین سید الخلائق اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کسی کا انتظار ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں امام محمد ابن اسماعیل بخاری آ رہا ہے, ان کے انتظار میں ہم سب کھڑے ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی نے فضائل بخاری میں لکھا ہے کہ ایسے اکابر و اسلاف جن کے دامن پر سجدہ ہو سکتا تھا, انہوں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ میری کتاب پڑھا کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کی کون سی کتاب ہے؟ کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھی یہ میری کتاب. اور کتنے آداب ہے اور ان کے احترام اور تقدس کے امثال و واقعات ہیں جن پر مجلدات دخمات بڑی بڑی جلدیں لکھی گئی ہے. چونکہ آج کل آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ بخاری شریف ختم ہے, فلان جگہ دستار بندی ہے, جب ساری کتابیں طالب علم پڑھ لے اور آخری اسباق پر ان کو بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داود, نسائی, ابن ماجہ, ترمذی, موطأ امام مالک, موطأ امام محمد, شرح المعانی وغیرہ, انتہائی بڑی کتابیں ہیں, یہ ایک سال میں پڑھا لیتے ہیں, اتنی صلاحیت آ چکی ہوتی. یہ بچہ جب قرآن شریف یاد کرتا ہے نا تو اعوذ باللہ بسم اللہ ایک دن میں مشکل سے, پھر سورہ فاتحہ دو تین دن میں, پھر بقرہ کا پہلا رکوع کئی دن میں, لیکن ایسا وقت پر آ جاتا ہے کہ ایک ایک پاؤ یعنی چار رکوع, چھ رکوع ایک دن میں یاد کرتا ہے. میں نے ایک طالب علم کو یہاں دیکھا تھا, اس نے مجھے درخواست دی کہ میرا قاری صاحب مجھے سبق نہیں پڑھاتے. میں نے ان کا استاذ قاری صاحب کو طلب کیا, میں نے کہا, کہتے ہیں یہ تو ایک ہفتے میں یاد کر لے گا, جتنا دیتا ہوں دو سپارے دو چار گھنٹے میں یاد کر لیتا ہے. میں نے اس قاری صاحب کی شکل کو ایسے غور سے دیکھا, میں نے کہا افسوس کہ آسمان و زمین نے تجھے بھی استاذ کہا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے. چنانچہ اس بچے کو میں نے کہا کہ آپ یہاں دفتر کے سامنے آئے اور میں آپ کی منزل سنوں گا. تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ میری غلطی معاف کر دیں, میں کل سے اس کا پورا سنوں گا. آپ یقین کر لیں 9 دن میں قرآن شریف یاد کر لیا. وہ دن جب آیا اور اگلا دن دوبارہ آیا, 2 دن اور گزر گئے, تو مجھے وہ بچے نے کہا کہ پورا ہو گیا. اللہ اکبر, اس موجودہ دور میں اب بھی وہ زندہ ہے. ہائے ہائے, کیسے قیمتی لال و جواہر اللہ پیدا فرماتے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے نا کہ حضرت نے 6 یا 7 دن میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے. کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں آئے شرکت کے لیے، تو امام ابو حنیفہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن شریف یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن یاد نہیں ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ پہلے استدلال ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں قرآن شریف سے کرتے ہیں، جب اس میں نہ ملے تو پھر حدیث میں، جب اس میں بھی نہ ملے پھر صحابہ کے حالات میں، فتاوی میں، قضایا میں، تو قرآن شریف کا یاد ہونا بہت ضروری. تو امام محمد چلے گئے، 6 یا 7 دن بعد آئے اور امام ابو حنیفہ کو کہا کہ حافظ تو یاد کر لیا، حالات میں لکھا ہے حضرت صاحب کے. قرآن کریم کا اپنا اعجاز بھی ہے اور اسی طرح دینی کتابوں کی برکات ہے، جس میں ذہن کھلتا ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد خاص ساتھ ہوتی ہے. ایک کتاب پاکستان میں چھپی اور اس وقت وہ 20,000 کی ہے، اور اس وقت صرف 600 روپے کا اعلان ہوا تھا اخبارات میں کہ وہ کتاب 600 کی ملے گی. میں جہاں پڑھتا تھا میرے 11 روپے مہینے کا وظیفہ تھا، اس میں میں مہینہ بھر کی چائے بھی پیتا تھا، خرچہ بھی کرتا تھا، اور معاملات ایسے ہی تھے. تو میں نے ایک دن ایک رات مکمل مسجد میں گزارے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی یہ کتاب مل جائے اور آپ سبب بنائیں. ظاہری اسباب تو نہیں ہے اور میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، اور ضروری تو نہیں کہ ہم مانگے تو وہ دے. تو میں نے ایسے پلر کے ساتھ ٹیک لگایا تھا چونکہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اور ایسے زہر کی اذان میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ باقی تھا، اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ کتاب ابھی آپ کو پیش ہو رہی ہے، برداشت کر لیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں. کہا منہ کھولیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے، جب میں نے آنکھ کھولی تو کتاب میرے سامنے پوری رکھی ہوئی تھی، اسی وقت رکھی گئی میرے ہاں کرنے کے بعد. اسی مصنف کا ذکر میں نے کل بخاری میں کیا ہے کہ میں جب بغداد گیا اور وہاں سے آیا تو میں نے خواب میں علامہ علوسی بغدادی کو دیکھا. واہ، کتنے غور سے اور شوق سے میری تفسیر آپ نے دیکھی، اور کتنا تعلق ہے آپ سے، اور آپ بغداد آئے اور میرا پوچھا ہی نہیں. حضرت کا مزار بغداد میں، واقعی بالکل یاد نہیں آیا. میں اتنا شرمندہ ہوا اور اتنی مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ بغداد کا ویزا ملے اور میں آتا ہوں. تو مجھ سے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، آپ میری تفسیر اول سے اخیر تک دوبارہ دیکھیں. تو آپ نے بہت شوق سے پڑھی ہے اور بہت محبت سے پڑھی ہے. میں تو اس پر حیران ہوں کہ مرتے کون ہیں. مجھے تو یہ جو زندہ ہے یہ مرے ہوئے لگ رہا ہے، ان کا تو ضمیر ختم ہے، دل بجا ہوا ہے، آنکھیں اندھی ہیں، کچھ روشنی میں نہیں ہے. وہ جو جا چکے ہیں قبروں میں، وہ تو فضا میں اور ہر وقت موجود، اور جہاں دیکھو ان کی برکات، عنایات، احترام، تقدس زندہ تابندہ ہے. کل بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو امام بخاری 256 میں فوت ہوا ہے، اور آج 1435 ہجری ہے، اور ان کی کتاب ایسی آب و تاب کے ساتھ ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا زمانہ اس پر گزرا ہے. الحمدللہ. تو علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ جو ایمان پر چلے جاتے ہیں وہ نہیں مرتے، بلکہ ان کو وہ زندگی ملتی ہے جس کا نام فنا نہیں ہے، بقا ہے. اور جو یہاں ہے اور کام سے نکلے ہوئے، نہ ایمان جانتے ہو نہ اعمال. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے اور جانوروں کی طرح فنا ہو جائیں گے، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ہے ان کا. توبہ استغفر اللہ. خدایا ہماری زندگی قیمتی بنا، خدایا ایمان اعمال بہترین بنا، ایمان اور اعمال کی بقا اور حیات نصیب فرما. تو وہ اکابر اور اسلاف اور بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بڑا مقام دیا ہے، ان میں حدیث شریف کی کتابیں ہیں اور خاص کر امام بخاری ہے، فقہ میں اور مسائل و اجتہاد میں امام ابو حنیفہ ہے، اور چاروں فقہ اور چاروں مذاہب ہیں، لاکھوں مفسرین ہیں، لیکن بعض بہت زیادہ زندہ تابندہ واقع ہوئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. طالب علم جب کتابیں پڑھ لیتا ہے، اساتذہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے، دعائیں دیتے، 10-12 سال وہ گزار چکا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں بلوغ کو پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ پگڑی لے آؤ، اور آپ نے مجھے کھڑے کر کے اور میرے سر پر پگڑی باندھی. فرمایا آدمی جب کمال کو پہنچ جاتا ہے، یعنی آپ جب بالغ ہو گئے، تو آپ کے سر پر پگڑی ہونا چاہیے، اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. تو اس لیے طالب علم جب کتابیں پوری کر لیتا ہے، 10-12 سال کی محنت مشقت کر کے، تو پھر اپنے اساتذہ و مشائخ، شہر کے مقتدر علماء، اطمینان اور اعتماد ظاہر کرنے کے لیے اس کے سر پر پگڑی سجاتے ہیں، اس کو دستار بندی کہتے ہیں. اب بھی وہ رواج ہے. آج کل شہباز شریف کہیں چلے جاتے ہیں، لوگ اس کے سر پہ ٹیڑی پیڑی پگڑی رکھ دیتے ہیں. کوئی بلوچوں کے ہاں، سندھیوں کے ہاں کوئی چلے جاتے ہیں، وہ کوئی اجرک، کوئی اکو بکو اس کے سر پہ رکھ لیتے ہیں. بھائی صحیح طرح پگڑی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے، ایک ڈراؤنی شکل بنا لیتا ہے، ایسا لگتے ہیں جنگل کے غار سے نکل آیا. اس دن اسلام آباد میں بخاری شریف کے ختم کے بعد ایک دینی ادارے میں دستار بندی تھی، تو میرے ساتھ جو مولوی تھا وہ بڑا جبا شبہ پہنا ہوا تھا، وہ موٹا تازہ تھا، لیکن اس کو پگڑی باندھنی نہیں آتی تھی، الٹا باندھ. میں نے کہا پگڑی صحیح باندھو، یہ کس طرح باندھ رہے اس کے سر پہ؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سر پر خود پگڑی نہیں تھی. سندھ میں کشمور میں ایک دفعہ دستار بندی تھی، کراچی کے علماء بھی گئے تھے، تو وہاں کے طلباء نے کہا ہمارے سر پر صرف وہ علماء پگڑی باندھے جو خود پگڑی باندھے ہوئے. الحمدللہ اس عجز کا اس میں پہلا نمبر تھا. میں نے پر ان سے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے کہا، مزید آپ اصرار نہ کریں، یہ بزرگ بیمار ہے، بوڑھے ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی عادتیں خراب ہو چکی ہے، اور یہ اسکول کے ٹیچر اور پروفیسر ہے، سر پہ جالی کی چھوٹی سی ٹوپی رکھی اور شیخ الحدیث صاحب ہے، لیکن رنگ سب کے اترے ہوئے تھے. طلبا بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. طالب علم اپنی کائنات میں بڑے احرار ہوتے ہیں، حر ہوتے ہیں، صاحب ضمیر ہوتے ہیں. الحمدللہ مصر کے شیخ الازہر تھے، اس کا نام تھا عبد الرحمن بسار، بہت بڑے عالم تھے. شیخ الازہر تو ویسے بھی بہت بڑا عالم ہوتا ہے. تو مصریوں کی ایک عادت ہے کہ وہ پگڑی تو باندھتے لیکن یہ شملے نہیں چھوڑتے، یہ نہیں ہوتا ہے ان کا، ایسے ہی پگڑی بندی ہوتی. اب کئی مصریوں کو دیکھو ایسے ہی لپیٹا ہو. لائن میں تو لبا کھڑے تھے استقبال کے لیے، ایک طالب علم آگے بڑھا اور شیخ کو کہا کہ آپ اسلام کے سب سے بڑے مرکز کے سب سے بڑے استاذ اور منتظم ہیں، شیخ الازہر کہلاتے ہیں، آپ کے سر پر جو پگڑی ہے وہ روافس کی طرح ہے، آل سنت کی طرح نہیں ہے. روافس کی کا شملہ نہیں ہوتا، آل سنت کا شملہ ہوتا ہے، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. تو آپ یقین فرمائیں وہ شیخ الازہر عبد الرحمن بیسار رک گیا اور پگڑی کھول لی سب جہان کے سامنے، اور دوبارہ پگڑی کا شملہ پیچھے نکالا اور پگڑی باندھی، اور اس طالب علم کو کہا کہ اب صحیح ہے تصح، صحیح لگ رہی؟ انہوں نے کہا تصح، تتبع تطابق سننا. تو شیخ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی انعام جو ان کو مناسب معلوم ہو طالب کو، اور کہا اللہ آپ کی جرأت اور شجاعت اور علم غیرت بلند رکھے، میں الی الموت آپ کا احسان نہیں بھولوں گا. موقع پر قیمتی بات کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بیش بہا کلام کرنا یہ بیش بہا لوگوں کا کام ہے. تو یہ جو سروں پہ پگڑیاں ان کے باندھتے ہیں ہم گھنٹے لگتے ہیں، علماء بزرگ، یہ دعاؤں کے لیے ہے، اطمینان و اعتماد کے لیے ہے کہ یہ صحیح کام کرے دین کا. میں کہتا ہوں طالب علموں کو جو فاضل ہوتے ہیں کہ یہ پگڑی اس لیے آپ کے سر پر ہم نہیں باندھتے کہ گھر جا کے اس کو بکس میں رکھے، بلکہ یہ آپ کے سر پر جب تک یہ سر سلامت ہو اس پر پگڑی بندھی رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر و کبیرہ. اصل میں اسلامی لباس بھی پسندیدہ ہے، سفید ہے، مسلمانوں کے چہروں پر داڑھی بھی ہونا چاہیے، سنت طریقہ ہے، واجب کے حکم میں ہے، اور داڑھی مونڈنا گناہ کبیرہ ہے. داڑھی مونڈے کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ شفاعت سے محروم نہ ہو جائے، اور پھر ان کے سر پر پگڑی بھی ہو، ٹوپی ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، تو سب ایک جیسے نظر آئیں گے. تو جو علماء ہیں ان کا کوئی امتیاز ہو تو بھئی ان کے سر پر علماء دین نے پگڑی باندھی ہے، ان نے 10 سال علم پڑھا ہے اور یہ دستار بندی کر چکا ہے، اور اس کو علماء دین نے اپنے علمی اعتماد سے نوازا ہے، اور اب یہ علم کی خدمت، دین کی خدمت صحیح کرے گا. اب یہ اس کی ہمت ہے، ایمانی صلاحیت ہے، اعمال کا جذبہ ہے کہ وہ کہاں تک اس معیار پر پورا اترتا ہے. لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، داخلہ تو ہوتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، مشقت بھی ہوتی ہے، سفر بھی ہوتا ہے، احرام بھی ایک جیسے باندھتے ہیں، لیکن حج حج میں فرق ہے. لوگ نماز میں بھی آتے ہیں، بعضوں کا دل دماغ بہت پاک صاف حاضر ہوتا ہے، بعض نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دکانداریاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بعضوں کو آنا ہی نصیب نہیں ہوتا، بعض آخر میں آتے ہیں، بعضوں کی رکعتیں چھوٹتی ہیں. تو دنیا کے اور انسانوں میں بھی فرق تو ہوتا ہے. کچھ لوگ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے پورا گھر سج جاتا ہے، تمام تعلق داروں میں سنت کا اہتمام پیدا ہوتا ہے، مسجدوں کے اور نمازوں کے لوگ پابند ہو جاتے ہیں، گھروں میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور بابیاں شرعی پردہ لے لیتی ہے، وہ خود بھی حلال خوری اور حلال کمانے کا پورا زور لگاتا ہے. اور کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں جو خالی راونڈ اور تبلیغ آتے جاتے ہیں، اور جتنی کوتھی اوتھی انکل ہوتی. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حاجی جب تک گھر نہیں گئے ہو اس سے دعا مانگو، اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو. وہ ایک حاجی صاحب تھے، جب اس سے کوئی بات کرتا تو کہتا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حج کیا ہے، میں پہلے سے بڑھ کر شیطان بن کے آیا ہوں. ایسے ایسے بے ضمیر لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، جن کے نام انسان کے ہوتے ہیں حقیقت میں حیوان اور درندے ہوتے ہیں. تو اس طرح ایسے لوگ بھی پڑھ کے 10 سال فارغ ہو جاتے ہیں جو بظاہر علم کے معیار پر پورا نہیں اترتے. اور علم کا تو ایسا کوئی ترمامیٹر نہیں ہے، ان کے تو امتحانات ہیں، اوقات ہیں، امتحان پاس کر لیتے، اوقات پورا کر لیتے، ضروری بات ہے کہ اساتذہ و مشائخ علماء کرام ان پر اعتماد کرتے. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ایک ایسے علاقے کی اور سرزمین کی جہاں پر مضبوط علماء موجود ہو، فاضل علماء موجود ہو، اور انہیں کتاب سے اور علم سے مناسبت بھی ہو. ہمیں کہیں جا کر کے افسوس ہوتا ہے مسائل دیکھ کر کے، وہاں کے محتمم صاحب شیخ الحدیث مفتی، ان سے ہمیں بہت ہی درد کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے. دیکھا تو لوگ کھڑے ہیں اور نماز سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو میں وہاں کے محتمم صاحب سے کہتا ہوں ان کو کون سمجھائے گا کہ نماز سے پہلے ہاتھ باندھنا فضول فعل ہے، بےہودہ حرکت ہے، ہاتھ کو لے چھوڑو. پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی چیل ان سے کوئی چیز لے گیا ہے، حالانکہ نماز کے لیے اطمینان سے کھڑے رہنے چاہیے، بس اپنے سامنے دیکھو، اپنی صف کا خیال رکھو. صفوں کا اعلان تک نہیں ہے. ہمارے اماموں نے، بڑے مشائخ نے لکھا ہے، امام دائیں بائیں اعلانات کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افراد رکھے تھے اور صفوں میں چھا کے جو پیچھے ہوتا تھا اس کو کہتے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، جو آگے ہوتا تھا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. جب صفیں بالکل صحیح ہو جاتی تھی وہ لوگ واپس آ کے اپنی جگہ پہ، حضرت عمر اس کے بعد فرماتے تھے اللہ اکبر. یہ تمام کام تکبیر کے بعد اور امام کے نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے تھے. بڑی بدعت جو دین میں آئی وہ یہ ہے کہ تکبیر جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو امام اللہ اکبر کرتا ہے، حالانکہ زمانے رسول میں اور زمانے صحابہ میں اور تابعین و ائمہ میں یہ طریقہ نہیں تھا. تکبیر کے بعد اعلانات ہوتے ہیں، دائیں بائیں، سووا واستووا واعتدلوا بین مناکبکم ولا تترکوا الخلل والفرجات للشیاطین. الحمدللہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما، وہاں مکمل اعمال موجود ہے الحمدللہ. چلو اگر یہ نہیں اور پہلے سے کہہ دے، اجازت تو اس کی بھی ہے کہ تکبیر شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے کہے کہ صفے درست کر لو بھائیو، پانچ چھ ٹخنوں سے اوپر کر لو اور سر ڈھک کے نماز پڑھا کرو، اور صفوں کے درستگی نماز کے لیے ضروری ہے، اس سے نماز کی صحت اور حسن دونوں متاثر ہیں. پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، اور موقت سنتیں موجود ہیں. اتفاق ہے محدثین و فقہا کا کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کے چار فرضوں کے بعد دو، مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو رکعت، عشاء کے چار فرائض کے بعد دو سنت موقعہ ہے، تو فرائض کے بعد مختصر دعا اللہم انت السلام او بمقدارها کما روت عائشہ واخرجہ مسلم وحققہ فقی الہند مولانا کفایت اللہ فی النفائس المرغوبہ فی الدعا بعد صلاة المکتوبہ. اور سنتوں سے فارغ ہو کر کے پھر تسبیحات مکمل کر لے، اوراد، وظیفہ، استغفار، آیت الکرسی 33 33 34. یہ بیٹھے رہتے ہیں اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ منع ہے، اس سے سنت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اور حیرت ہے کہ اچھے لوگ، بزرگ لوگ، دین سے واقف لوگ، وہ اس کمزوری میں مبتلا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا تھا کہ اس کی بھی گنجائش ہے، تو کہتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری درس میں فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ نے عمر بھر میں ایسی کمزور بات اور نہیں کہی ہوگی جیسے یہ بات کہی، بہت کمزور بات کہی. حضرت اقدس حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں، وہ جو شاہ ولی اللہ نے سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد اجازت دی ہے، لم یرضا به الشیخ، استاد مولانا انور شاہ اس پہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ غلط ہے، اس سے سنت خراب ہو جائے گی. مبسوط میں شمس الائمہ سرخسی نے، بدائے الصنائع میں ابو بکر کاسانی نے، فتح القدیر میں محقق ابن الحمام نے، بحر میں اور نہر میں بڑے اور چھوٹے ابن نجیم نے وضاحت کی ہے کہ جو سنتوں کے بعد اوراد، وظائف، وظیفے، استغفار، آیت الکرسی 33-34 پڑھے جائیں گے، یہ فرضوں کے بعد ہی ہے، کیونکہ سنتیں فرائض کے مکملات اور توابع ہے، اور وہ جو سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھیں گے یہ خلل واقع ہو جائے گا موقت سنتوں میں. اور وہ جو شمس الائمہ حلوانی کا ہے لاباسا، تو لاباسا کا مطلب یہ کہ گو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ فرائض کے بعد پہلے سنتیں پڑھ لے اور سنتوں سے فارغ ہو کر 33-34 کی تعداد پوری کر لے. پھر جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے پڑھتے ہیں، جبکہ احادیث فقہ فتاوا میں صراحت ہے کہ تسبیحات کی گنتی صرف دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے بغیر عذر کے گننا یہ درست نہیں ہے. پھر جب اذان سننے لگتے ہیں تو بیت الخلاء جاتے ہیں. اذان مسجد میں آنے کے لیے ہے، بیت الخلاء جانے کے لیے نہیں ہے. یا اذان سے 10 منٹ پہلے کرو یا 5 منٹ بعد کرو، یہ اذان کی اہانت ہے اور محترم کلمات کی بے ادبی ہے کہ آپ کی اذان جو ہے وہ بیت الخلاء میں ختم ہوتی ہے. اس کے انجام پر غور کر لو تو توبہ استغفار کرو. پھر یہ کہ مساجد میں جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر نہیں پڑی جاتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمبی سورت ہے. توبہ، لمبی اور غیر لمبی کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کا دائمی عمل ہے، اس میں ترک ہی نہیں ہے. مغرب کی نماز میں آپ نے سورت بدل بدل کے پڑھی، عشاء کی نماز میں آپ نے بدل بدل کے پڑھی، جمعے کی نماز میں آپ سے اعلیٰ و غاشیہ بھی ثابت ہے، جمعہ و منافقون بھی ثابت ہے، قاف اور قمر بھی ثابت ہے، لیکن جمعے کی فجر میں علی دوام بغیر ناغے کے ہمیشہ آپ نے الف لام میم سجدہ اور سورت دہر پڑھی. میں نے جب یہاں شروع کیا آج سے 18 سال پہلے، تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ تو رہیں گے، کہا میں تو، میں نے آپ کو سناؤں گا، جانے دے لوگوں کو. جب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر گیا میں نے کہا لوگ چلے نہیں، کہا لوگ بڑھ گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہ ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ سنت ہے. میں نے کہا پتہ چلا کہ لوگ مسجد میں دین کے لیے آتے ہیں، آپ پر اثر دین کا نہیں، وہ یہاں پر تنگ ہونے نہیں آتے، وہ یہاں اللہ کو راضی کرنے آتے. میں ہر روز تقریر کرتا تھا، حدیثیں سناتا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں کم مساجد میں جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑی جاتی ہے، اس لیے 100 شہیدوں کا ثواب حاضر ہے. تو بس لوگ بھاگے بھاگے، الحمدللہ ابھی جمعے کی فجر میں تمام گلیاں بھری رہتی ہیں گاڑیوں سے، وللہ الحمد اول و آخر. پھر میں نے مولویوں سے باتیں شروع کی آئے مسے، تو آپ کو پتا ہے کہ مولوی آن باشد کے چپ نہ شوات، تو میں ان کا شارٹ کٹ بھی جانتا ہوں. میں ان سے کہتا بات سنو، آپ ہر روز فجر میں، جو ہر جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ و دہر پڑھیں، کیا ملے گا؟ میں نے کہا کیا دوں؟ 1500 روپے تو دو. میں نے کہا نہیں، 1000 روپے مہینے میں دوں گا. 100 مساجد میں شروع ہو گیا، 100 مسجدوں میں کراچی میں. پھر جب 2-3 مہینے گزر گئے میں نے حاضری لی، اپنے ساتھیوں کو موٹر سائیکلوں پہ بھیجا کہ آیا پڑھتے ہیں، معلوم ہو کہ پڑھتے ہیں پورے اہتمام سے. پھر ایک صورت جب عالم دین کو یاد ہو جاتی ہے اور پڑھنے لگتا ہے تو اس کا تو ذائقہ ہے، خاص حلاوت اور شیرینی ہے، پھر تو نہیں چھوڑتے، تو پھر کہتے تھے بس چھوڑو ہم پیسے نہیں لیں گے، اللہ ہمیں اپنے دربار سے دے، آپ کا احسان ہے آپ نے عادی کر لیا. آسان کام نہیں ہے کہ میں خالی تش خبریں کہوں، خرچ بھی کرنا ضروری ہے دین پر. ایک مسجد میں گیا، مجھے دیکھ کے امام صاحب نے کہا بھئی آج پڑھ لیا صرف، انشاءاللہ پورا مہینہ اور نہیں پڑھیں گے. شاباش. میں نے کہا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ ہاں ہاں کرو. کیا کرو گے؟ میں نے کہا تو آپ آرام سے بیٹھے، مجھے 10 منٹ بولنے دیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ دوبارہ کہیں. میں نے کہا دیکھو بھائیو، مولانا ہمارا دینی رہنما ہے اور چونکہ یہ سچا امام ہے اور مسجد کے آداب سے آراستہ پہ آراستہ ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ سورتیں بڑی ہے، کیونکہ یہ دونوں ملا کر 61 آیتیں ہیں، سجدہ جو ہے وہ 30 ہے اور دہر 31 ہے، 61 آیات. تو مولانا نے عمر بھر جو ہے وہ شمس و دوہا اور شمسی پکے وہ آ ہا یہ پڑھا ہے، اور سورہ طارق اور سورۃ البروج پڑھی ہے، اب اس کے لیے بہت بڑی لگ رہی ہے. لیکن میں نے کہا میں پیغمبر کی سنت قرات کی تشریح کرتا ہوں، حضرت تشریح فرمائے. میں نے کہا بخاری میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 100 آیات اور 60 آیات پڑھتے تھے اور کبھی 40 پڑھتے تھے. تو میں نے کہا محدثین کہتے ہیں پہلی رکعت میں ایسی سورت جس میں 100 آیات ہو اور دوسری میں 60، 160 ہو گئے. یہ بظاہر آپ کی بڑی خیرات معلوم ہو رہی ہے. اور دوسری توجہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 60 اور دوسری میں 40، یہ دوسرے نمبر کی خیرات ہو گئی صرف 100 آیات دونوں میں. اور تیسری قرات یہ کہ آپ نے دونوں میں 60 یا 61 پڑھی ہے. میں نے کہا تیسری کے علاوہ چوتھی قرات پوری دنیا میں نبی کا مجھے کوئی دکھائے، ماں کا بیٹا مجھے دکھائے. سب سے کم قرات جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر ہے آپ کی. اس سے پہلے جمعرات کو، بدھ کو، منگل اور پیر کو آپ کی قرات 100 آیات کی تھی اور 160 آیات کی تھی. میں نے کہا حضرت آپ کو یاد ہے کہ حضرت نے کوئی ایسی سورت فجر میں پڑھی ہے سوائے سفر کے؟ کہ آپ نے سفر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی. سفر میں تو 4 فرض 2 ہو جاتے، سفر میں تو سنت ترک ہو جاتی ہے. ومن السنن ترک السنن فی الاسفار، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائے، سفر کے تو احکام ہی علیحدہ. الحمدللہ بڑی دعا دی اور کہا بس توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے فضول باتیں نہیں کروں گا، مجھے معلوم نہیں تھا. اور میں نے تو اس پر پوری زندگی صرف کی الحمدللہ، اور کوئی کام ہم نے کون سے بھیڑ بکریے چرائیے، کون سے ہم نے جو ہے نا اڈے چلائے، ہم نے مارکیٹیں لڑائی، کوئی اور کام نہیں، بس یہی ہے ممبر اور محراب کا کام. ساری زندگی کا سرمایہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے. اس طرح ایک مسئلہ یہ بھی بڑا اہم مہم ہے کہ اگر جمعے کے دن جنازہ پیش آیا اور یہ ممکن ہو کہ جمعے کے نماز اور وقت سے پہلے قبر بھی بن سکے، تدفین اور جنازے کا موقع مل رہا ہو، تو صرف اس لیے انتظار کرنا کہ نماز جمعہ کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے یہ منع ہے. فتاوی شام میں ہے حرام، ناجائز اور مکروہ ہے. پہلے دفناؤ، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو قبر میں جمعہ مل گیا اس کو قیامت تک عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا. تو علماء کہتے ہیں جمعہ سے پہلے اگر 10 نمازی ہو اور جمعہ کے بعد 10,000 ہو، وہ 10,000 آپ کہتے ہیں، شریعت نہیں کہتی، شریعت یہ 10 کو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ پڑھ لو لے جاؤ بس. یہ بڑا اہم مہم مسئلہ ہے. ہمارے لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ جی بہت نماز ہو جائے گی، بہت نمازیں ہو، بہت بہت کی ضرورت نہیں، شریعت کے اتباع کی ضرورت ہے. شریعت سے پوچھو کہ وہ کیا کہہ رہی. وہ کہتے ہیں قبل الجمعہ. علماء دین کہتے ہیں کہ جس مردے کو جمعہ کا لمحہ قبر میں مل سکتا تھا اور اس کا جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا، اس مردے سے جمعہ فوت ہو گیا اور یہ ظلم وارثوں نے اور رشتہ داروں نے کیا، یہ مردہ قیامت تک اس کو معاف نہیں کریں گے. وہاں تو سارا روشن ہو جائے گا، ہر چیز سامنے ہو جائے گی. ہمارے فتاوی شام میں، بحر میں، نہر میں، ہندیہ میں، بزازیہ میں، قاضی میں، تاتاریہ میں، اللہ تعالی جزائے خیر دے حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ، افاضات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے بتا دیا کہ جمعے سے پہلے جنازہ و تدفین افضل ہے، اب یہ کہنا کہ جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نری ہرز سرائی ہے، یعنی نرا بکواس ہے، یہ مطلب ہے. ہرز سرائی کے معنی بکواس، فضول بات. چونکہ یہ مسائل بیان کرتا رہتا ہوں، تھک گیا، کچھ بڈھا بھی ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا. تو اللہ جزائے خیر دے میرے عزیز دوست محمد ہمایوں مغل اخسنی کو، انہوں نے میرے حکم کی تعمیل میں جگہ جگہ بورڈ نصب کیے اور ان پر حوالوں کے ساتھ مسئلے لگائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر، بھی شوق سے اس کو پڑھو اور اس کا اہتمام کرو. یہاں ایک بزرگ نمازی تھے، چند مہینے پہلے مر گئے. ہاں، بڑے نیک اچھے آدمی تھے. وہ کسی بڑے دینی ادارے میں جاتے تھے، وہاں کے بڑے مولویوں سے تعلق تھا. تو ایک دن ان کو دیکھ کے کہا، آپ تو دونوں ہاتھوں سے تسبیحات گن رہے. وہ ہمارے مولوی صاحب تو چھوڑو تو ایسا ہی ہے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. جیب سے کاغذ نکالا، کہا تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے نبی نے گنے ہیں، ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 210. تسبیحات کے لیے صرف دائیں ہاتھ استعمال ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے. مرقات جلد 2 صفحہ 363. تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گننے ہیں، بغیر عذر کے بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے. تحتاوی علی المراقی صفحہ 172. تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گننا سنت ہے، بائیں ہاتھ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. تقبلہ مجمع بہار الانوار جلد 5 صفحہ 489. یہ کتابیں معتبر کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا معتبر تو ہے، یہ ساری بڑی کتابیں. کہا یہ پرچی رکھے، آپ اس کے پیچھے لکھ دے 2-3 دن بعد، ہفتہ 10 دن بعد کہ یہ غلط ہے، میں جا کے پکڑتا ہوں مولانا صاحب. ایک مہینے بعد میں نے وہ بزرگ سے پوچھا، کیا جواب آیا؟ جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ضدی ہوتے ہیں، پڑھتے تو اب ایک ہاتھ سے ہیں، مجھ سے بات چیت نہیں کرتے. دیکھا حالانکہ شکر گزار ہونا چاہیے. اب تو میں نے دیکھا دونوں بھائی نماز کے بعد ایک ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے نہیں، لیکن مجھے کوئی جواب. حالانکہ کہنا چاہیے کہ مولانا کو سلام کہے، شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی. نہ پھر تو بڑا مولوی کہلائے گا نہیں نا، چھوٹا ہو جائے گا. افسوس، صد افسوس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے میں ایک عجیب وجہ پیش آئی، ذرا غور سے سن لو. آپ کے سامنے دو قسم کے ناکارا لوگ تھے، ایک یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب کہلاتے تھے. وہ توریت، زبور، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حساب سے مانتے تھے، اور دوسری طرف مشرکین تھے جو بتوں کو پوچھتے تھے، لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑتے تھے، اور بڑے خراب اور گندے تھے. آپ چاہتے تھے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو اہل کتاب والا عمل اختیار کر لوں، ان کا نہ اختیار کروں، وہ زیادہ خراب ہے. مسئلہ یہ پیش آیا کہ جس کے سر کے بڑے بڑے بال ہو تو وہ زلف کھلے چھوڑے، یا اس میں کنگھی کر کے اور بال وال صحیح کر لے. اتفاق سے اہل کتاب کے ہاں بال کھلے چھوڑنے کی عادت تھی، زلفاں، زلفاں والے ہوتے ہیں جگہ جگہ زلفاں، زلفاں والے. اور مشرکین جو تھے وہ سر میں کنگھی ونگی کر کے اور اس کو ٹھیک کر دیتے. اس کو فرق کہتے ہیں، یو فرقونا بین رؤوسہم. تو اہل کتاب کا عمل چونکہ پٹے کھلے چھوڑنے تھے، آپ نے وہ اختیار فرمایا، آپ کو وحی نے آ کے کہا کہ اس میں اہل کتاب غلط ہے اور مشرکین کا جو عمل ہے یہ انبیاء علیہ السلام ابراہیم و اسماعیل کا طریقہ ہے. آپ نے اس کو فوراً چھوڑ دیا. اور میں کہ بس ٹھیک ہے، جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم اور اسماعیل سر میں کنگھی کرتے تھے میں بھی کروں گا. اور آپ نے اس کے بعد کھلے پٹھے کبھی بھی نہیں چھوڑے. آپ غور فرمائیں کہ مسائل کا احترام ہے، افراد کا نہیں ہے. آپ نے پانی پیا، بخاری میں ہے یہ واقعہ بھی، بخاری میں جو بھی سنایا بالوں کا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے پانی پیا، پانی بچ گیا. اتفاق سے دائیں طرف ایک عربی کسی جنگل پہاڑ سے آیا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور ابوبکر صدیق کو آپ نے دیکھا وہ بائیں طرف بیٹھے. ابوبکر صدیق اسلام کا روشن مینار ہے، ایمان و اعمال کا گنجینہ و خزانہ ہے. امت میں نبی کا اگر کسی پر احسان ہے تو ابوبکر کا ہے، باقی پورے جہان پر نبی کے احسانات. آپ نے کہا سب کا بدلہ اتارا، ابو بکر کا نہیں اتار سکتا. قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا وہ خود بدلہ دے گا. اب مسئلہ پیش آیا کہ خیر و برکت کے لیے دائیں استعمال کرنا ہے، تو آپ نے اس عربی کو کہا کہ بچا ہوا پانی حق تیرا بنتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں. اس زمانے کا کوئی کڑو پڑو ہوتا نا تو ہاں ہاں دے دے، کوئی بات نہیں، اس کو تو کچھ چاہیے نہیں، صرف بینک بیلنس چاہیے. وہ عربی علم کا خزانہ تھا، اس نے کہا لا اوثرن احدن علی نفسی، جب نبی کا بچا ہوا مجھے ملنا چاہیے، حضرت میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح تو نہیں دے سکتا. آپ نے کہا فتل لو، دیکھے اصول کا لحاظ آپ نے کیا، ابو بکر کے لیے باقاعدہ اجازت مانگی، نہیں ملی. آپ نے کہا ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم. تو دینی مدارس، ختم بخاری، دستار بندی، حقیقت میں علم کی پختگی کے لیے، مسائل کی حفاظت کے لیے، فرائض واجبات اور سنتوں کی تکریم و تعظیم کے لیے علماء دین پیدا ہوتے ہیں. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. وہ یار مانا مالک سنا گئے، بہت اچھا ہوا. تو ہمارے عزیز ہمایوں نے بڑے بڑے بورڈ بنوائے، اس میں ہمارے مختارات، محقق مسائل، دلائل جلد اور صفو کتابوں کے ساتھ لکھے، ان کا احترام کرو. اور طریقے سے کچھ مسائل رہ گئے، جیسے دائیں قمیض کی دائیں بٹن پٹی اوپر کرنا، جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں، وہ پھر بیان کر لیں گے. ماہنامہ الاحسن بھی آ چکا ہے آب و تاب سے، اور آپ اسے حاصل کریں اور اس کو آگے پڑھوائے. اس میں حرمین شریفین کا سفر، اردن کا سفر، اور حسن شہید پر خصوصی اداری عاجز و فقیر کا پڑھنے کا لائق ہے. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان، حسن اعمال، اتباع سنت، احیاء سنت، دینی ادارے، مساجد، علماء، طلباء اور مسلمانوں کی حفاظت ہمیشہ قائم دائم رکھے. وآخر اللہ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولأمته. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين اللهم صل وسلم على رسول المرسلين ونبي النبيين وخاتمهم ومختمهم أجمعين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بل مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور ان کے پیشاب کا بیگ لگا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اس بیگ کے ساتھ نماز تو اس کی اپنی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت میں مسجد میں نہ جایا کرے، اس کے لیے مسجد کی حاضری معاف ہے اور نماز با جماعت کا ثواب اس کو گھر پر ہی ملے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ جن کو سلسل بول یا زخر بخر یا اس قسم کے چالو بیماریاں ہیں، جن کی نجاست موجود ہے لیکن شریعت ان کو نماز پڑھنے دے رہی ہے، وہ مسجدوں میں اجتماعات میں نہ جایا کر. پیشاب کے بیگ کیسا مسجد میں جانا منع ہے. تقدیر سے کیا مراد ہے؟ تقدیر حقیقت میں اللہ تعالی کے علم کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، بے شک. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانا تو کیوں کیا ہوتا ہے؟ کیوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کیوں ایسا ہی پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، آمین. اور بیماروں کو بھی اللہ صحت شفا دے. اذان کے کلمات کے جواب میں درود پڑھنا جائے؟ نہیں، اذان کے کلمات کے جواب میں اذان کے کلمات دوران ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آپ بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن یا مکبر کہے حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح تو آپ پڑھے ماشاء اللہ ولا قوۃ الا باللہ یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جب فجر میں وہ پڑھ لے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کو صدقت و بررت، آپ نے سچ کہا اور اجر پا لیا. جب تکبیر میں کہے قد قامت الصلاۃ تو آپ کہے اقامہ اللہ و ادامہ ما دامت السماوات والارض، اللہ اس جماعت کو قائم دائم رکھے جب تک آسمان و زمین قائم دائم. نکاح ہے کہ خادمی کھانا جائز ہے جو پہاڑی جانور ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. وہ عذر کے لیے، کالی کھانسی کے لیے تو بتاتے ہیں اطباء، شرعاً حلال نہیں ہے. کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے اگر ضرورت ہو. ایک شخص نے آپ کی حدیث کے صدقے سر دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس سے بھی یہی تائید ہوتی ہے نا کہ صدقہ اس طرح خیرات کرو انفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ سے دے دیا حتی لا تعلم شمالہ، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. فقہاء و محدثین کہتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے دے یا فقیر لے اس کا ثواب ختم ہو گیا، خلاف سنت کا ثواب نہیں ملتا. حدیث صحیح ہے، تیرا دماغ ٹیڑا ہے. مسجد میں جائز دعا مانگنا درست ہے؟ جی ہاں. نماز میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آنسو آتے ہیں تو میں نے اس پر کوئی فرق تو نہیں پڑنا، یہ اچھی بات ہے بشرطے کہ سچے آنسو ہو اور پھر سیدھے بھی ہو جائے، مگر مچھ کے آنسو نہ ہو کہ بہ جائے اور پھر جتھے دیکھو تھی اوتھے آن کلو تھی. اویس کا معنی کیا ہے؟ اویس کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم آدمی، اور چونکہ وہ موجود تھا اور خدمت میں نہیں جا سکا تو اویس کہلایا. اس لیے یہ نام پسندیدہ نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے، اس کی جگہ انیس رکھے، انس رکھے. ہم نے بچی کا نام اقصا رکھا ہے. اقصا کے معنی دور و دراز، یعنی بیماریوں کا گھونسلہ. ظالم ماں باپ ایسے ہی ہوں گے. اگر کوئی شخص اپنی ساری جائیداد بڑے بیٹے کے حوالے کرے گناہگار ہوگا، اور یہ کہہ دے کہ جو حصہ تمہارے باقی بھائیوں بہنوں کا بنتا ہے وہ ان کو میرے مرنے کے بعد دے دینا، یہ غلط کہہ رہا ہے. میرے مرنے کے بعد تو وہ وارث ہوں گے، لیکن آپ نے چھوڑا کہا ہے، آپ نے تو زندگی میں بڑے کو پکڑوا دیا. حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک بیٹے کو زیادہ دیا دوسرے کو کم، آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے ظلم پر گواہ نہ بنائے، آپ ظالم ہیں، میں آپ ظالم کے حق میں گواہی نہیں دوں گا، آپ کے خلاف گواہی دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. کیا لکھا ہے؟ ٹرین کے سفر میں فجر کی دو سنتیں پڑھنا ضروری ہے. ضروری کوئی سنت نہیں ہے سفر میں، اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں مؤقت غیر مؤقت ہو جاتی ہے، یعنی ضروری غیر ضروری ہو جاتی ہے. اور اگر سفر میں راحت ہے، آرام ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے اور اس کو جلدی جانا ہے 15 دن کے اندر اندر، تو ہے مسافر، تو سنت اور نفل پڑھنا بہتر ہے، اس کو سفر راحت کہتے ہیں. اور اگر سفر میں دقت، گرانی، دشواری ہے تو سفر میں سنت اور نفل نہ پڑھنا بہتر ہے. مصنف میں صحابہ کا قول ہے، ابن شہاب زہری سے نقل ہے، وَمِنَ السُنَنِ تَرْكُ السُنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، سفروں میں سنت نہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. نماز کے سب سے بڑی کتاب نذیر الحق کی، اس میں زیر زیر با کی وضاحت مطلوب علماء سے معلوم کر لے کہ یہ چار رکعت کیا نیت ہونی چاہیے، احتیاط یا زور، یہ وہ سب غلط باتیں. زور زور ہے، جمعہ جمعہ ہے، باقی کوئی کچھ بھی لکھے وہ اپنی طرف سے لکھے. نماز جمعہ کے سنتوں کی نیت ظہر کی ہوگی، ظہر کی جمعہ کے دن تو جمعہ کی ہوگی، باقی ظہر کی ہوگی. میں نے امتحان میں پاس ہونے کے لیے منت مانی تھی کہ میں گائے ذبح کروں گا، پاس ہونے کے بعد گائے ذبح کرنا ضروری ہے، انشاءاللہ ایسا فیل ہو جائیں گے کہ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں گی. جب بری طرح فیل ہو جائیں نا اور گردن بھی تیری کٹ جائے تب تجھے عقل آئے گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، نظر وہ مانا کرو کہ بعد میں دے سکو، چد لنگے دو نہیں بلار بے گما بیا. شوال یہ گائے صدقے کی ہوگی، یہ واجب صدقہ ہے اور آپ پر لازم ہے اس کے بغیر مرو گے تو اعمال مردود ہو جائیں گے. میری فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے. فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کے لیے کیا وعید ہے؟ 87,000 سال تک جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا. فضائل نماز تبلیغ نصاب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ. حدیث شریف میں ہے کہ تم رات کو سوتے وقت عزم کرو کہ میں فجر وقت پر پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا، اور اس کے لیے دو اہتمام کرو، ایک سویرے سو جاؤ اور ایک عشاء کے بعد کہانیاں سن، نہ سنو نہ سناؤ. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر اللیالی. خدا نہ خواستہ اگر کبھی آنکھ نہ کھلی اور سورج نکل آیا تو حدیث شریف میں جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً وضو کر کے پڑھ لو، یہی اس کا وقت ہے. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت دے، آمین. حضرت میری بیوی کا 2 دفعہ حمل ضائع ہو گیا، آپ دعا کہ اللہ حفاظت فرمائے. میری بیوی کو محبت دے اور نیک اولاد دے. کوئی دعا پتہ نہیں کس کی محبت دلانا چاہتے ہو. آپ سے محبت نہیں کر رہی، کیا چکر ہے؟ اپنے اندر محبت والی صلاحیت ہے پیدا کرو، وہ شان پیدا کرو جس کے بعد محبت ہو جائے. حضرت اقدس میری والدہ کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، سایہ سلامت رکھے. حضرت صاحب میرے گھر والی کے لیے دعا فرمائے، آمین. اللہ صحت دے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے اپنے بیماروں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے. جس نے نظر مانی ہے اور اب چوری چکوری پر اترا ہے، خدا اسے انسانیت و تہذیب دے کہ اللہ کے دین و احکام پر صحیح طرح عمل پیرا ہو. جنہوں نے اور جو دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بامراد فرمائے اور ان سب کے حق میں مجلس خیر کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، اور جن غائبین کے لیے یہ فکر مند ہے، اللہ ان کے حق میں بھی جمعۃ المبارک کی اس نشست فقہ خیر اور برکت کے مقام اور محل کی دعائیں قبول فرمائے. مجاجز فقیر اور محمد انور شاہ کے لیے بہت دعائیں کی گئی ہے، اللہ ان سب کو مالا مال فرمائے، سرفراز فرمائے. ہمارے کل کی جو نشست گزری ہے اس کے لیے ہمارے کوئٹے کے حاجی رحمت اللہ صاحب آئے، لاہور سے حاجی محمد جان آئے، اور بھی بہت مہمان ہیں، کشمیر سے اشرف علی آیا ہے، اور لاہور کے بزرگ عالم محقق مفتی زمانے کے عظیم انسان مفتی اسماعیل صاحب اما احباب کے آئے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے اور سب کو خوشیوں کے شکرانے عطا فرمائے، اور جو جس گھٹن میں ہے اللہ ان کی دستگیری فرمائے، جس تکلیف میں ہے اللہ راحت و شفا عطا فرمائے، اور ان کی جو دعائیں ہیں مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بامراد فرمائے. جملہ حاضرین، جملہ نماز پڑھنے والے، پورے عالم کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نماز جمعہ، خطبہ، وعظ، دعا اور جتنے بھی نوافل ہے اور آت تسبیحات ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے کچھ ساتھی آج جہانگیرے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ان کے لیے خیر و عافیت سفر کی دعا فرمائے. ایک 2 دن میں وہاں ایک بڑے مقام پر ختم بخاری ہے، اس میں میری بھی حاضری ہے. دعائے صحت شفا راستے کی ساتھیوں کی، ان کے گھروں میں امن سکون عافیت خیر سگالی اللہ تعالیٰ قائم دائب رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کچھ لوگ آج عمرے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت شفا تندرستی اور عمرے کے آداب طواف عمرہ حاضری تلاوت ذکر خوب نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ